السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, احسان ہے, ہم پھر جمع ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے. سے میرے احباب کو بہت تقویت ہے اور روز کچھ سننے کو مل جاتا ہے, کچھ سوچنے کو مل جاتا ہے. مقصود یہ ہے ہم سب کا کہ ہم تمام گناہوں سے بچ جائیں, ظاہری اور باطنی, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. یہ ہے مقصود اس کا, سننے کا اور سننا پڑھنا, بزرگ سے کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنا, یہ سب بس اس لیے ہے. تو اس مقصود کو پیش نظر رکھنا ہے. مقصود کو پیش نظر رکھنے سے کام بن جاتا ہے, ہمت پیدا ہو جاتی ہے. مقصود بہت بڑا ہے اور بہت مسلمان کے لیے پیارا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, وہ ہم سے راضی. اس کے لیے تمام گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے, چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں, چاہے خود کرتے ہوں چاہے بچے کرتے ہوں. اس کے لیے یہ سب ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کو بھی توفیق ہے سننے کی. یہ گناہوں کا ایک, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, یعنی ایسے بزرگ شاید ہی ہوں گے, ضرور اللہ کے بندے خاص عجیب تھے, روتے بھی بہت تھے, لیکن ان کی اور بھی بڑی عجیب عجیب خصوصیات تھی. کبھی ان کو قرض کرنے کا موقع ملا تو وہ یہاں مکہ مکرمہ میں ٹھہرتے تھے اور مجھ کو بہت چاہتے بھی تھے. ایسا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت 6 مہینے رہتے تھے یہاں پہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ, اور 6 مہینے پاکستان میں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور مجھے پتہ نہیں چلا. میں ان کی جگہ مقرر تھی حرم شریف میں, میں ملاقات کو نہیں جا سکا, لیکن ایک روز گزر رہا تھا, دیکھا حضرت مولانا فقیر محمد صاحب اسی جگہ پہ مزاب الرحمت کے سامنے تشریف رکھتے ہیں. میں جا کے ملا, دیکھا حضرت مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ تشریف لائے ہو. آپ تشریف لاتے تو حضرت ڈاکٹر الواحد صاحب گھر ہی ٹھہرتے تھے, تو آئے ہوئے ان کو چند دن ہوئے تھے, ایک ہفتہ پورا نہیں گزرا تھا. یا پھر حضرت نصرت علی صدیقی صاحب کے پاس ٹھہرتے تھے جب وہ موجود تھے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے جب یہ کہا کہ حضرت مجھے علم نہیں تھا کہ آپ تشریف لے آئیں, تو فرمایا کہ علم رکھا کرو. یہ دیکھیے ایسی تعلق تھا. تو ان کا بتا رہا ہوں عجیب بزرگ تھے. تو ایک بتا ہمارے, میں بچوں کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا, بچے بہت چھوٹے تھے یہ ہمارے, ان کے لیے سوپ خریدا گیا تھا اور سوپ ذرا ان کے لیے لمبا تھا, ٹخنے سے نیچے تھا, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی یہ تو جلدی جلدی بڑھ جاتے ہیں, 1 مہینے 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا, بچے بڑھتے بہت تیزی سے. تو میں نے خیر وہ پہنا دیا تھا. جیسے ہی پہنچے ان کی خدمت میں تو بچوں کا سوپ, یعنی جو قمیض لمبی سی ہوتی عربی طرف پہنتے ہیں, وہ ٹخنے سے نیچے تھا. تو جیسے ہی حضرت نے دیکھا, حضرت نے بلا توقع فرمایا کہ یہ تو گناہ ہے, اور یہ گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. بچوں کا گناہ ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو یہ سب دیکھیے, گناہ سے بچنا اور اپنی اولاد کو بچانا, یہ مقصود تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مقصود کو پیش نظر رکھنے سے معاملہ آسان ہو جاتا ہے. چلیے ہم اپنا کام کریں. تو آج کا بیان ہے مختصر, اس کو عرض کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ دعا ہے جس میں عجیب دعا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس دعا کی ترتیب بڑی پاکیزہ ہے. ترجمہ پہلے پڑھ دوں بلکہ شروع سے پہلے عرض کروں کہ قصہ یوں تھا کہ طالوت علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ایک نیک بادشاہ کے طور پر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر سموئیل علیہ السلام. یہ لفظ جو ہے شموئیل بھی کہا جاتا ہے عربی میں اور شموئیل بھی کہتے ہیں, باسموئیل کہتے ہیں, باساد سے باسی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر شموئیل علیہ السلام کے وقت میں تخنشی ہوئے تھے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلائی تھی, لیکن بنی اسرائیل خود اس ظلم میں مبتلا ہوئے تھے اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرتے تھے. تو انتہائی درجے کے بے صبر تھے, صبر نام کی چیز نہیں تھی. ان پر منت سلوا نازل ہوا تو بے صبری دیکھیے, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو وہی پیاز لہسن وغیرہ چاہیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, یا موسیٰ ہم کو نہیں صبر آتا اس ایک ہی چیز طرح کے کھانے سے, ایک ہی کھانا ملتا ہے حالانکہ وہ اتنا بہترین کھانا تھا. کیا فرمایا؟ لن نصبر, ہمیں صبر نہیں. صبر نہیں ہونے کا انجام یہ ملا کہ ان کے اوپر مصیبتیں نازل کی گئیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کیے گئے عذاب. دیکھیے حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پہ تو ہمارا فضل ہے, فضل نہیں فرمایا, لیکن اس فضل کے باوجود وہ جب صبر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تو ان پہ عذاب آتا. تو قرآن میں کتنے واقعات ہیں. تو بنی اسرائیل کے تقاضے پر ان کے لیے پہلا بادشاہ اللہ تعالیٰ نے وہی سے چنا جو طالوت علیہ السلام. طالوت, تو اس آیت میں اسی واقعہ کا ذکر ہے کہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ جب بنی اسرائیل جالوت بادشاہ کے مقابل جنگ کرنے بھیجے گئے. جالوت ایک بہت ہی بادشاہ تھا ظالم, فرعون کی طرح, اور وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا, لیکن وہ ظلم تو اس وجہ سے تھا کہ وہ بدامالی کرتے تھے. وہ بدامالی کرتے تھے اس کی اللہ تعالیٰ تھا عذاب نازل ہوتا تھا. یہ جو تھا جالوت یا امالخا, اس کی قوم امالخا تھا. جالوت قوم امالخا کا بڑا ظالم بادشاہ تھا اور وہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ بادشاہ مسلط کیا گیا تھا ان کے اوپر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا اور فراموش کیا اور بت پرستی میں مبتلا ہوئے, سرکشی کی اور بہت بری بری باتیں پھیل گئیں, تو ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی جس کو امالخا کہتے ہیں. طالوت علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو اپنی فوج کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے اس جالوت کے, وہ ظالم بہت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک نہر پر امتحان لیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا جس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوئے. کامیاب ہونے والوں کے ساتھ مل کر طالوت نے جالوت اور اس کے فوج سے جنگ کیا. یہ امتحان کیا تھا؟ ایک نہر آئی ہے, بھوک پیاسے تھے, گرمی تھی, فرمایا کہ نہیں جو پانی پی لے گا وہ ہمارے ساتھ نہ رہے, صرف ایک گھوڑ ایک چلو پانی جو حلق کر کرنے کے لیے اتنی کی اجازت دی. ایسے لوگ بہت کم تھے, چنانچہ سب کو نکال دیا اور صرف ان لوگوں لے کر آگے بڑھے جن میں اتنا صبر تھا کہ اتنی گرمی میں وہ خوب اچھے سے پانی نہیں پیا انہوں نے. اسی لشکر میں بالآخر داؤد علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا اور اس طرح بنی اسرائیل کو نجات ملی. تو فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اس دعا میں, اس آیت میں جب وہ طالوت, وہ تھوڑے سے لوگ تو تھے طالوت کے ساتھ, وہ جب مقابلے میں آئے جالوت کے, تو جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار افرغ علینا صبرا, ہم کو استقلال عطا فرمائی, صبر عطا فرمائی کہ ہم ناگوار امر پہ جمے رہیں. بہت ناگوار امر ہے کہ ہم تھوڑے سے ہیں, ادھر سے اتنا ظالم بادشاہ ہے, اتنا مسلح ہے, اب یہاں پہ جمے رہنا ہے. تو یہ ظاہر ہے طبیعت کے خلاف ہے, ناگوار بات ہے. تو اس کی دعا کی کہ یا اللہ اس پہ ہم جم جائیں, وہ سب بھی تقدام نہ, اور ہمارے قدم کو ہمیں ثابت قدم کر دی. اور ہم کو کافرین کے اوپر غلبہ عطا فرمائے. تو یہ دعا ان کی قبول ہوئی اور ان کو فتح ہوئی. تو یہ صبر ہی کی برکت سے ہوئی. صبر کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ صبر ایک باطنی عمل ہے اور بہت اہم ہے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یا معمولات یومیہ سے صبر کے بارے میں. وہ مضمون پورا ختم نہیں کیا تھا, لیکن چونکہ وہ مضمون بہت کام کا ہے اس لیے اس کو وہ حصہ جو پڑھ لیا تھا وہ بھی پڑھتے ہیں اور اب یہ حصہ بھی. فرماتے ہیں یہ عمل باطنی بہت اہم اور اشد ہے اور عالم تعلقات میں بہت مجاہدہ طلب ہے. اس میں قوت ایمان یقین من جانب اللہ آزمائش ہے. زندگی میں روزانہ دن رات نہ جانے کتنی باتیں ایسی ہوتی رہتی ہیں جو ہمیں ناگوار اور نفس پر شاک ہوتی ہیں. صبر ہمیشہ اس موقع پہ ہوگا جب کوئی بات ناگوار ہوگی, اور ناگوار باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, یہ سمجھ لیجیے. کچھ باتیں تو ناگوار تکوینی ہوتی ہیں. اب وہ یہ مثال دی ہے کہ کسی کی بیماری ہو گئی, عزیز دوست کی بیماری ہو گئی, موت کا صدمہ ہو گیا, کوئی مقدمہ ہو گیا, مالی منصبی نقصان ہو گیا, ملازمت ختم ہو گئی یا جو بھی ہو جائے, من جانب اللہ پیش آئی, یہ تکوینی ہے. ان سے بھی نفس پریشان ہوتا ہے, ناگواری محسوس ہوتی ہے اور آدمی پریشان ہو کے بے صبرا ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری صورت بھی ہے جو بھی ناگوار ہوتی ہے, وہ ہے تشریعی امور. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں شریعت سے طے کر دی, شریعت حجت الوداع میں ہمارا دین مکمل ہو گیا, اکملت لکم دین, تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا, اب مزید کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب جو شریعت ہے اس شریعت کے احکام پر بھی ناگواری ہوتی نفس کو. مثلا صبح کو اٹھ جانا, نماز پڑھ لینا, ناگواری نہیں ہوتی, ناگواری ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم کرتے ہیں, یہ صبر ہے. تو تکوینی امور پہ بھی صبر ہوتا ہے اور تشریعی امور پہ بھی صبر ہوتا ہے. دیکھیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بحث جیون میں لکھا ہے کہ تقاریب میں عورتوں کا جانا منع ہے, اگر شوہر اجازت دے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا, ہر چند کہ وہ تقریب جو ہے اپنے کسی قریبی رشتے دار کے یہاں ہو رہی ہے. اور تمام پرانے بڑے بڑے فقہا نے یہی بات لکھی. اب یہاں پر دل تو چاہتا ہے, دل چاہتا بھی ہے اور دل بہانے بھی بناتا ہے کسی طرح سے پہنچ جائے, لیکن کیا وہ جائز ہے؟ نہیں. تشریعی طور سے حکم ہے لیکن ہمیں گوارا نہیں. تو اب جو مسلمان کامیاب ہو جائے صبر کر لے وہ کامیاب ہے, اور جو مسلمان کامیاب نہ ہو وہ کامیاب ہی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دل شکنی نہیں چاہتے کسی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی کی دل شکنی سے زیادہ خراب ہماری دین شکنی ہے. ہم دین کو تھوڑا ہی دین کے احکام کو توڑ دیں گے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ دیں گے. اس پہ لوگ بعض بزرگوں کے حالات سے مغلوب ہو جاتے ہیں, غلط ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, ایک بزرگ تھے اللہ والے سچے تھے, ان کو رمضان میں ایک بڑھیا نے شربت پیش کر دیا. اب انہوں نے کہا کہ اگر میں شربت نہ پیوں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا, اور دل ٹوٹنے کی جو اللہ میاں کے ہاں وہ ہے, کسی کا دل توڑنا کتنی بری بات ہے, وہ ان پہ منکشف ہو گئی. تو انہوں نے اٹھا کے وہ شربت پی لیا, چلو 60 روزے رکھ لوں گا. لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا, اور نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اگر ان پر روزے کے توڑنے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کی حقیقت منکشف ہو جاتی تو کبھی شربت نہ پیتے. دیکھیے یہ ہے بھائی, کسی کی دل شکنی ہوا کرے, دل شکنے سے کیا ہوتا ہے, ہمیں تو دین پہ عمل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا ہے. اس طرح سے تو دین کا شرارہ ہی بکھر جائے گا, کیونکہ ہر چیز میں دل شکنی ہو, وہ دل شکنی تو ہر جگہ کھڑی ہو جائے گی آ کر. وہ کہتے ہیں شادی میں جانا چاہتے ہیں, او ہو نہیں جانا دیا تو دل شکنی ہوگی. اچھا کل کو کہیں ہم بے پردہ نکلیں گے, او ہو بڑی دل شکنی ہوگی. کہیں ہم تو سب نامحرموں سے باتیں بھی کریں گے, بھائی ہمارا خالو زاد ہے, چچا زاد ہے, اور نہیں اگر روکو گے تو دل شکنی ہوگی. تو پھر تو ہو گیا, ساری شریعت کو تو آپ نے شکن در شکن توڑتے گئے اور کہتے کہ دل شکنی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھائی شریعت ہمارے سامنے ہے, ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کتاب معمولات یومیہ میں کہ غرض ہر ایسی بات جو قلبی سکون و عافیت کو درہم برہم کر دینے والی ہوتی ہے، چاہے تشریعی چاہے تکوینی، صبر آزما ہوتی ہے، لیکن چونکہ غیر اختیاری ہوتی ہے، اس لیے اس کی من جانب اللہ ہونے کا عقیدہ رکھنا واجب ہے. اور اس کے باوجود بھی کون کامیاب ہوگا؟ اس آیت میں پڑھا گیا، اس سے پہلی پچھلی آیت میں، کہ وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ میری ملاقات اللہ میاں سے ہوگی، وہی کامیاب ہو سکتے ہیں صبر میں. تو یہی ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، پھر اس میں حکمتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کے حکم میں، یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور پھر یہ کہ ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے، صابرین ہی کامیاب ہوں گے. تو ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے فضل و کرم سے تمانیت قلب کے لیے بڑا قوی و تاثیر علاج تجویز فرمایا ہے کہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ ان کے فرمایا ہے ان اللہ مسر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر کیا چاہیے؟ اس سے عقلاً سکون اور طبعاً برداشت کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں پر وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اگر مضمون پڑھو تو دل کی بات رہ جاتی ہے، دل کی بات سناؤ تو مضمون رہ جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، مضمون رہا کرے، اسی مضمون میں اللہ میں چلتا رکھے ہمیں. اصل چیز یہ ہے کہ بندہ مشق کرے مشق کرے مشق کرے، حتیٰ کہ صابر ہو جائے، کہ جب ناگوار امور ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم پہ جم جائے، چاہے کچھ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین اللہم آمین.